أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر مجلس، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی ثقافت کے موضوع پر منعقد ہونے والے اس اجتماع میں مجھے بھی اظہار خیال کی دعوت دی. اگرچہ میرے بارے میں یہ بات تو مسلم ہے کہ میں خاصا غیر ثقافتی انسان ہوں، بلکہ بعض خواتین و حضرات کے نزدیک شاید مجھے ثقافت دشمن بھی سمجھا جاتا ہے. دوسری بات، میں آپ کی وساطت سے یہاں جو فاضل اور ماہر سوال کنندگان ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا مجھے اپنی کچھ بات کہنے کی مہلت دیں تاکہ اس وقت سے کوئی صحیح مصرف ہم کر سکیں اور کوئی فائدہ اٹھا سکیں. بعد ازاں میں حاضر ہوں آپ کے سوالات کو فیس کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ثقافت کا مفہوم کیا ہے. اگرچہ یہ ان اصطلاحات میں سے ہے کہ جن کا کوئی متفق علیہ مفہوم آج تک معین نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ لفظ ثقافت عربی زبان کا ہے تو میں نے عربی لغت کی طرف رجوع کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے یہ بات موجب حیرت ہو کہ ثقافت کے معنی ہیں الحزق فی ادراک الشیء و فعلہ، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا اور اس کا صحیح استعمال اور اس استعمال میں مہارت کا حاصل کرنا. چنانچہ عربی لغت میں ایک ماہر شمشیر زن جب اپنے اس مہارت کا اظہار کرتا ہے شمشیر زنی میں، تو اس پر بھی لفظ ثقافت کا اطلاق ہوتا ہے. بہرحال اس اصل سے جب یہ لفظ اوپر ابھرا ہے تو کسی معاشرے کی ثقافت در حقیقت خلاصہ اور لب لباب ہے، اس کے نظریات اور تصورات، یا یوں کہیے کہ اس کا فلسفہ زندگی، زندگی کے مختلف مظاہر اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ایک خاص رنگ بھرتا ہے، اس خاص رنگ کا نام اس معاشرے یا اس قوم یا اس تمدن میں ثقافت ہے. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے. میرے نزدیک اس سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ فی الواقع پاکستانی ثقافت اس وقت کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ کہ وہ کیا ہونی چاہیے. اس مجھ سے پہلے جو صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی گفتگو میں یہ دونوں پہلو بہت گڑمٹ تھے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایک طرف تو خالص آبجیکٹولی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعتاً کوئی پاکستانی ثقافت ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو وہ کیا ہے.
موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ ثقافت کیا ہماری نفسیاتی ثقافت سے ثقافت کرتی ہے.
یہ کہاں موضوع ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے ذہن میں کہیں ہوگا، یہ کہیں موضوع نہیں.
میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک فاضل مشرف کی بات کوئی نہ سنی ہے نہ سمجھی ہے، صرف سرور حسین نے آپ کو چونٹی کاٹی اور آپ
کو. یہ کارڈ ذرا مجھے دکھائیے. مجھے جو کارڈ ملا اس میں یہ تھا پاکستانی ثقافت کیا ہے. جہاں تک
جی چوائس یہ ہے کہ
پاکستان کی ثقافت کیا ہے. میں اس بحث کو ختم کر دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پہلے جو موضوع تجویز کیا گیا تھا اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ موضوع کے الفاظ یہ تھے کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے. بعد از اس موضوع نے تھوڑی سی ترمیم کی گئی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف الفاظ کا رد و بدل تھا، ورنہ سبسٹینشلی اس میں جہاں تک موضوع کا تعلق ہے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا اور اس کے الفاظ بعد میں یوں تجویز کیے گئے کہ کیا ہماری موجودہ ثقافت ہمارے نظریہ کے مطابق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی صرف الفاظ میں کچھ ترمیم ہے, موضوع میں کوئی ترمیم نہیں ہے.
بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو تبدیل شدہ موضوع اس وقت میرے علم میں آیا ہے اس کے اعتبار سے تو واقعتاً میری گفتگو کے یہ دو حصے ہونے چاہیے, اس لیے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت فی الواقع ہماری ثقافت کیا ہے اور پھر یہ کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور اس نظریے کے ساتھ اس کی کوئی ہم آہنگی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات مجھ سے اختلاف کریں, لیکن میرا اپنا مطالعہ مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک پاکستانی ثقافت بالفعل موجود نہیں, بلکہ ہمارے ہاں مختلف ثقافتیں ہیں. اور ایک اصطلاح کے جو سیاسی میدان میں بالعموم استعمال ہوتی ہے پولرائزیشن, اور وہ پولرائزیشن ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں طرح کی ہوتی ہے, اسی طرح کی کچھ پولرائزیشن مجھے اپنے اس پاکستانی معاشرے میں نظر آتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کی ثقافت کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو اس میں ریجنل ثقافت کا رنگ نمایاں ہے. مثلاً یہ کہ وہ پٹھانوں کی اپنی ایک ثقافت ہے, پنجابیوں کی اپنی ایک ثقافت ہے, بلکہ پنجاب کو شاید دو حصوں میں تقسیم کرنا کم سے کم ثقافت کے اعتبار سے ضروری ہوگا. ایک وہ کہ جو سرائیکی بیلٹ ہے ہماری, اور دوسرے یہ پنجاب کا ہاتھ جو کہلاتا ہے. پھر سندھی ثقافت ہے, بلوچی ثقافت ہے, اور اس میں ایک اور ثقافت وہ ہے جسے میں مہاجر ثقافت کا نام دوں گا, جو زیادہ تر ہمارے کراچی اور حیدرآباد وغیرہ کے شہروں میں, سندھ کے شہروں میں موجود ہے. یہ ریجنل ثقافت جو ہے یہ ہمارے ہاں جو عوامی سطح ہے اس پر زیادہ نمایاں ہے. اس کے بعد ذرا اوپر اگر ہم آئیں گے تو دو ثقافتیں ہمارے ہاں ہیں کہ جو ہمیں آل پاکستان لیول پر نسبتاً جو ہماری سوسائٹی کے بلند تر طبقات ہیں ان میں نظر آئے گی. ان میں ایک ثقافت ہے کہ جس میں اصل بنیاد ہے دین اور مذہب کو, یہ ثقافت ہمارے ہاں ہے اور اس کے بہت سے مظاہر ہماری زندگی میں موجود ہیں. اور اس میں زیادہ تر ہمارے ہاں جو مڈل کلاس ہے اس میں اس ثقافت کے اثرات نمایاں ہیں. اور ایک تیسری ثقافت جو آل پاکستان بیسس پر نظر آئے گی یہ وہ ثقافت ہے کہ جس میں مغربی تہذیب کی آمیزش شدت کے ساتھ ہو چکی ہے اور اس کی روایات جو ہیں وہ اس میں گہری ہیں. یہ ثقافت ہمارے ہاں عام طور پر سب سے اونچے طبقات کے اندر زیادہ نمایاں ہے. اس پہلو سے یہ ایک ملغوبہ ہے ثقافتوں کا اس وقت ہمارا یہ وطن عزیز, اور اس میں کوئی ایک پاکستانی ثقافت نام کی کوئی شے میرے مطالعے اور تجزیے کی حد تک موجود نہیں. البتہ یہ کہ پاکستانی ثقافت ہونی کیا چاہیے, اور جیسا کہ ابھی موضوع میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے میری اس گفتگو کا تعلق زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ فی الواقع کوئی ہے یا نہیں. یہ بات میرے نزدیک اگرچہ اگر لوگ چاہیں تو اس میں بھی اختلاف کی شکل نکال سکتے ہیں, لیکن میرے نزدیک متفق علیہ ہے کہ پاکستان کے جینیسس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور پاکستان کے بقا اور استحکام کو, کہ اس کے ساتھ ثقافت کے بقا اور استحکام کا بھی گہرا تعلق ہے, اگر ان کو ہم سمجھے تو پاکستان کا نظریہ اسلام ہے. اس لیے کہ اسی کے نام پر وہ وجود میں آیا. اس کی بھی میں سمجھتا ہوں تین سطحیں ہیں اس سوال کی, کہ اس میں تو کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا. اگرچہ ذرا اس سے نیچے اتر کر اگر یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان کی تحریک کا اصل موٹیو کیا تھا تو یہاں اختلاف کی گنجائش ہے کہ آیا وہ مذہبی تھا یا قومی تھا یا معاشی تھا یا ثقافتی تھا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس کا بنیادی محرک مذہبی نہیں تھا بلکہ قومی تھا. ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے قومی تشخص کو ختم کر دے گی اور اس کے کلچر, اس کی زبان, اس کی ثقافت, اس کی تہذیب کو وہ اپنے اندر گم کر دے گی. لیکن یہ کہ اسی مسئلے کی ایک تیسری سطح بھی ہے جو میرے نزدیک سب سے گہری ہے, اور یہاں جا کر بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں سب سے پہلی سطح پر تھی, کہ اس چھوٹی قوم کی قومیت کی بنیاد کیا ہے. تو وہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں, نہ نسل, نہ علاقہ, نہ زبان, کوئی چیز بھی, نہ ثقافت, بنگالی ثقافت اور پٹھان ثقافت میں دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، جہاں تک لباس کا تعلق ہے، زبان کا تعلق ہے، ادب کا تعلق ہے، ایک پٹھان خاتون کا لباس یا بلوچی خاتون کا لباس اور ایک بنگالی خاتون مسلمان خاتون کا لباس جو ہے اس کے درمیان کوئی مناسبت آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد نہ نسل تھی، نہ زبان تھی، نہ اور کوئی ثقافت تھی، بلکہ صرف مذہب تھا. تو اسلام کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا، اور اب اس کے استحکام کے لیے بھی اگر وہ ہمیں عزیز ہے، اسے ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا کہ اگر اس کا بقا اور اس کا استحکام ہمیں مطلوب ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی سہارا سوائے اسلام کے نہیں. اس لیے کہ اگر ریجنل تصورات ابھرتے ہیں تو پاکستان کی بلکنائزیشن کے لیے یہ ایک تمہید ہوگی، اور اگر کچھ اور دوسرے درابر شدہ نظریات ہوں گے تب بھی پاکستان کے جسٹیفیکیشن ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر سیکولرزم کو ہم اپنا نقطہ نگاہ بناتے ہیں تو پھر ہندوستان کی تقسیم خالص غیر فطری، خالص غیر معقول ہے. اس لیے کہ اس کے لیے اگر کوئی دلیل اور جواز ہے تو وہ سوائے دین و مذہب کے اور کوئی نہیں. جغرافیائی اعتبار سے کون نہیں جانتا کہ یہ بالکل غیر فطری اور مصنوعی تقسیم تھی. اس کے لیے جواز اگر ہے تو صرف اور صرف دین و مذہب ہے. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی ثقافت کے نام سے کسی ثقافت کا رواج چاہتے ہیں اور اس کی پروموشن ہمیں مطلوب ہے، تو اس کی اصل بنیاد ہوگی اسلام. اور اسلامی ثقافت کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کی جو اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ہدایت و رہنمائی کا اصل منبع وحی آسمانی ہے، اور اس وحی آسمانی کی جو تعبیر ہے، اوتھینٹک اور عملی تعبیر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار ہے. یہ فنڈامنٹل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اور اس سے جو حلال اور حرام کا تصور ابھرتا ہے وہ اسلامی ثقافت کے لیے اصل اساس ہے. کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر میں تاریخی اعتبار سے بھی عرض کروں تو ایک تو ثقافت ہماری اسلامی ثقافت وہ تھی کہ جو خالص عربی روایات کے تحت کچھ عرصے تک رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ عرصے تک، اس لیے کہ جیسے ہی عربوں کا زوال ہوا وہ خالص اسلامی عربی ثقافت وہ بھی اس کے ساتھ ہی زوال پذیر ہو گئی. اس کے بعد عجمی تصورات اور عجمی روایات کے ساتھ ایک ثقافت وجود میں آئی تھی کہ جو اس برے صغیر ہند و پاک میں اصلاً یہ دوسری ثقافت آئی، جس کو کہ عجمی تصورات کے ساتھ پولیوٹڈ ثقافت کہنا جو ہے وہ غلط نہ ہوگا. ہمارا جو برود اول تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا وہ تھا خالص عربی الاصل اسلام، لیکن وہ دور آپ کے علم میں ہے کہ بہت شارٹ لفڈ رہا، وہ بہت جلد اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے. پھر اصل اسلام جو آیا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کی جو آمد ہوئی ہے وہ 300-400 برس کے بعد ہوئی ہے، اور اس وقت یہ ایران اور ترکستان کے علاقے سے ہو کر اس کے اپنے تصورات لے کر آیا ہے. بہرحال اسلامی ثقافت کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ ثقافت کا مظہر چونکہ زیادہ فنون لطیفہ اور ادب کو سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے فاضل مقرر جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ان موضوعات کو ٹچ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ موسیقی کے بارے میں یا کسی اور دوسرے جو فنون لطیفہ ہیں اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو حلال اور حرام کا تصور ہے اور اس کی عملی تعبیر کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کی جڑ پر جو ثقافت ہماری قائم ہوئی ہے اس میں مثلا جہاں تک حسن صوت کا تعلق ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اچھی آواز کو سننا اور اسے اپریشیٹ کرنا، اس کے لیے اگرچہ سب میں یکساں حس نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حس سب میں ہے، کچھ میں وہ زیادہ لطیف ہے حس، تو ظاہر بات ہے کہ اسلام اس کو بالکل اس کا سدے باب نہیں کرتا کہ اس کے لیے راستہ روک دے، بلکہ اس کے فطری چینلز جو ہے اس نے کھولے. لیکن وہی حلال اور حرام کا معاملہ جو اصل میں ہمارے ہاں ڈائریکٹو فورس ہے کہ جس نے چینل کا رخ معین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اس کی تسکین کے لیے قرآن مجید کے قراءت کو اصل میدان قرار دیا ہے. ہمارے ہاں قراءت کا یہ فن اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اب ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے سے جب سے یہ مصری قراءت کا ہمارے ہاں رواج ہوا ہے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جنہیں قطعاً عربی زبان نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ حسن صوت جو ہے جس کو حضور نے فرمایا، لہن سے بھی تعبیر کیا ہے اور یہ الفاظ فرمائے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے. تو یہ جو حسن قرات ہے، بلکہ حضور کے الفاظ یہ ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن صوت بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری، چونکہ وہ بہت خوش الحان تھے، ایک مرتبہ وہ رات کے وقت قرآن مجید کی قرات کر رہے تھے، حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے، اور اگلی صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مدامیر آل داؤد، کہ اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ ہے اصل میدان کے جس میں اس حسن صوت کو چینلائز کیا ہے ہمارے دین نے. باقی مزامیر کے بارے میں جان لیجئے, ابھی حضرت عمر کے گانے کا ذکر آ رہا تھا, یہ اپنے اس اصل ساز کے ذریعے سے.
سوال میرا یہ ہے کہ ثقافت میں زبان جو ہے وہ ایک لازمی حصہ ہے کسی بھی ملک کی ثقافت کا. ڈاکٹر صاحب اسلام کی زبان کی زبان کو قرار دیں گے کیا؟ یہ آج یہ خبر چل رہے ہیں کہ عربی زبان کی زبان اور اسلامی زبان.
میں نے اس موضوع پر ابھی کوئی بات نہیں کی, لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں آپ ابھی تک اپنی قومی زبان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں.
میرا
خیال ہے مولانا نے جو فرمایا وہ درست ہے کہ انہوں نے ابھی زبان پہ کوئی
بات ہی نہیں کی. میں نے تو اسی لیے یہ عرض کیا ہے کہ وہ شخص بھی جو عربی نہیں جانتا اس نے سوچا. حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے, قائد اعظم نے طے کر دیا تھا, لیکن 35 برس تک اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے. اس کے کچھ اسباب ہیں, اور عین قائد اعظم کی زندگی میں بنگلہ زبان کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا, اور اس بنگلہ زبان کی بنیاد پر جو بنگلہ کلچر کی تحریک ابھری ہے وہ ہمارے ملک کے دو لخت ہونے کا سبب بن چکی ہے. لہذا نظری باتوں کو چھوڑ کر جو اس کے
ہمارے ملک کے دو حصے ہونے کی وجہ سے زبانی تحریک نہیں ہے, اس کے وجوہات کچھ اور ہیں. اس موضوع سے اگر آپ کو واضح کا آغاز کرنا ہے تو آپ کو ظاہر کر کر اس کے لیے کوئی اور دیکھ سکے, اور کوئی اور موضوع سنے. میرا ساتھ اس وقت بتایا تو ڈاکٹر خود بھی جھٹلا رہے ہیں اور غلط جانے میں کام دے رہے ہیں. ضلع کو بنگلہ دیش کی تحریک کی طرف سے بتا دی جائے گی.
جناب یہ ایک نقطۂ استحقاق میری طرف سے ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اجزم کیجیے اس اجلاس کو زیادہ پیش نظر رکھیے بنسبت اپنے ذاتی استحقاق کے. بہرحال میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین کی وساطت سے. میرا خیال ہے میں تین سوال کا تعلق ہے کہ معاشی عامل کو میرے نزدیک تحریک پاکستان میں کوئی دخل تھا یا نہیں. تو میرے نزدیک بہت دخل تھا, بلکہ بڑا فیصلہ کن دخل تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو یہ اندیشہ لاحق تھا ایک بڑی قوم سے کہ اس کے تشخص کو بھی ختم کرے گی اور معاشی اعتبار سے بھی اس کو مفلوج کر دے گی. لیکن یہ کہ اس کو انالائز جب کرتے ہیں تو ایک قوم کو اندیشہ تھا دوسری قوم سے, نہ صرف معاشی اعتبار سے بلکہ ثقافتی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, دین و مذہب کے اعتبار سے, اور قومی تشخص کے ختم ہو جانے کے اعتبار سے. دوسری بات جو بنگلہ تحریک کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یقیناً صحیح ہے. اصل میں ایک لفظ کا اضافہ جب کر دیا جاتا ہے کسی میں تو بات بہت بدل جاتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان کو دخل تھا. وہ جو بھی ہمارے ہاں بنگلہ کے مشرقی پاکستان کے ہم سے جدا ہونے کا معاملہ ہے, نہ تو وہ کوئی اتنا سادہ اور بسیط معاملہ ہے کہ صرف ایک لفظ میں اس کو آپ ادا کر سکیں. پھر یہ کہ اس بہت سے مراحل سے وہ تحریک گزری ہے, لیکن یہ کہ اگر اس تحریک کا سٹارٹنگ پوائنٹ تلاش کیا جائے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بنگلہ زبان کا ایک نقطہ تھا کہ جو قائد اعظم ہی کی زندگی میں ایک بڑے مسئلے کی حیثیت سے ابھر کر ہمارے سامنے آ گیا تھا.
جب کوئی زبان کا مسئلہ اٹھا تو ہمارے ملک کے
اسے رد کیا ہے، نہ مجھے معلوم ہے کہ کیوں علماء دین نے وہ بات کہی، نہ میرا یہ موقف ہے. جہاں تک اس نصوص کا تعلق ہے، یہ جو اصطلاحات فاضل سائل نے میرے سامنے رکھی ہیں، میں ان سے بالکل ناواقف ہوں. البتہ یہ کہ میرے اندر بھی ایک احساس ہے کہ کسی آواز کو سن کر میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اچھی آواز ہے، اور عوامی سطح پر یہی حسن صوت کا تصور ہے. میں موسیقی کی بات نہیں کر رہا، حسن صوت کی بات کر رہا ہوں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ موسیقی کی بات کر رہے ہیں جو ایک فن ہے. بہرحال اس بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کرنا ہے تو مجھ سے کہیے، میں بیٹھ جاتا ہوں، کافی وقت میں لے چکا ہوں. اگر مجھ سے آپ کو میری بات سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آگے چلتا ہوں، اس کا آپ فیصلہ کیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو کا ایک بڑا حصہ جو ہے نماز مغرب سے قبل مکمل کر لیا تھا، لیکن بہت سے اشکالات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کا اصل سبب یہ ہے کہ میں اپنی اس گفتگو سے جو نتیجہ نکالتا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا ہے. میں نے ابھی تک جو بات کہی وہ یہ ہے کہ بالفعل اس وقت میرے نزدیک کوئی ایک پاکستانی ثقافت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کچھ ریجنل ثقافتیں ہیں، اور کچھ دو جو اوپر کرنٹس ہیں وہ ایک مذہب کی بنیاد پر ہے اور دوسرا مغربی تہذیب کی بنیاد پر. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہمارا نظریہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس اسلام کا اصل تعلق جو ہے وہ ایک تو ہمارے جذباتی لگاؤ کے ساتھ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ جذباتی اعتبار سے اگر ہمارے اندر ہے تو اسلام کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہے، ورنہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تقسیم کے جو اسلام نے معین کر دی، اس نے ہمارے جو اصل ثقافتی تصورات ہیں ان کو متعین خطوط پر آگے بڑھایا. اب ہونا کیا چاہیے پاکستان میں، تو اس کے سلسلے میں اپنی رائے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک طرف تو جہاں تک ریجنل ثقافتوں کا تعلق ہے، اسلام ہرگز ان کی نفی نہیں کرتا، شعوب اور قبائل کی تقسیم کو تسلیم کرتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اگر مختلف ہمارے ہاں کے طبقات کے اپنی کچھ زبان ہے، ان کا ادب ہے، اور ان کے لباس کی اگر کچھ اپنے پسند اور ناپسند کے معیارات ہیں، تو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی حدود سے نہ ٹکرا رہے ہوں، ان میں سے کسی چیز کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا. لہذا ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی اپنی قلبی کشادگی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مختلف ثقافتیں ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر وہ پروان چڑھیں، مختلف زبانیں ہیں، ان کا ادب ہے، ان کو بھی ہمیں پورا موقع دینا چاہیے. البتہ آل پاکستان بیسس پر وہ اسلام کے رنگ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پختہ کرنا چاہیے، یہ ہماری یکجہتی کی اصل بنیاد ہوگا. اور ہمارے ہاں خوش قسمتی سے ایک بات اصولاً طے ہے، جب سے ہمارے ہاں دستور بننے شروع ہوئے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، لیکن اس میں ایک چیز مستقل طور پر ہمارے ہاں رہی ہے کہ ایک دفعہ رہی، اور وہ دفعہ یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. جو چیز بھی قرآن اور سنت کے منافی ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں سے خارج کریں. قانون کا جو ڈھانچہ بنے کہ جو ہماری اجتماعی زندگی کو منضبط کرتا ہے، وہ کتاب اور سنت جو ہے اس کے دائرے کے اندر بنے. اس کے اندر ہمارے اور ثقافتیں اور دوسری تمام چیزیں پروان چڑھیں تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خامخواہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک شک اور شبے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اسلام کی زبان کوئی زبان نہیں ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں وہ مختلف زبانوں میں اتری ہیں، عبرانی میں اتری ہے، تورات اور انجیل دونوں کتابیں. لہذا اسلام کی زبان کوئی زبان نہیں، البتہ قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہے. لہذا ہمیں اس کو ایک زبان کی حیثیت سے پروموٹ کرنا چاہیے اور اپنے پڑھے لکھے طبقات میں اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ربط قائم کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ اسے سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے ڈیولپ کریں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا جس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے سیاسی حالات کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں. نظری طور پر اردو کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں کے موجودہ بابائے اردو ہیں وہ بھی اب دعا پر آ گئے ہیں کہ دعا کے سوا شاید اب کوئی چارہ کار ہمارے پاس باقی نہیں رہا ہے. لہذا ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ریجنل لینگویجز کو بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور آپ اوپر کی سطح پر عربی زبان کو یقیناً ایک دوسری زبان کی حیثیت سے، اہم زبان کی حیثیت سے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان میں بھی بائیلنگول فارمولا چل رہا ہے کہ تمام ہندوستان کی زبان سرکاری جو ہے وہ انگریزی ہے، اور باقی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں زبانیں ہیں. تامل ناڈو میں تامل زبان ہے، ہندی زبان کو وہ گوارا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، انہوں نے پوری تحریک جو ہے اس کی بنیاد پر اٹھائی. اور اسی کی وجہ سے پھر انہوں نے شمالی ہند کی بالادستی جو ہے اس کا جو بھی انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا اس کو روک لگا دی. صرف ایک صوبہ پنجاب میں ایسا جو ٹرائی لنگول ہے بہار, اس میں اردو کو بھی زبان کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کے معاملات کو ہمیں بھی سامنے رکھ کر جو بھی حالات ہیں آبجیکٹو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کلچر میں ان دونوں چیزوں کو سمونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے میرا موقف. باقی اب اس پر جو سوال آپ کرنا چاہیں میں حاضر.
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا انسان شیعہ انسان سنی انسان بہاری انسان دیوبندی انسان ہرے ہندو انسان. یہ میرے اتنے والا سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہندائی مسجد میں ایک وقت میں دو بات ہوئی اور بات کو کرنے کے بعد سب کیا گیا دونوں میں ناسفائی ہوئی کا اس وقت سے آج تک مجھے کسی آدمی نہیں نے یہ بات بتا چلی بتائی اور میں سمجھ نہیں سکا. ہو سکتا ہے کہ میری سب کا کوئی تصویر ہو تو اس کے بعد مقرر بہت بڑے آدمی ہیں. ہو سکتا ہے اس بات کو بتا چاہیے کہ کون سے انسان کی یہ بات کرتے ہیں, کیا شیا سنی بہانی ہر کیا آئین جو ہے جو ہے وہ ہمارے یہاں بیٹھا ہے تو وہ آج یہاں کسی کما ہے سب سے بتایا ان کی وجہ سے
اصل میں یہ سوال وہ ہے کہ فوراً بعد سے کیا جانا شروع ہوا تھا اور آج تک کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا ایک جواب 32 علماء کی طرف سے جس میں شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب شامل تھے ان کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا جا چکا کہ یہ ہیں 22 نکات جن پر ہمارا اتفاق ہے, ان کو دستور میں انکارپوریٹ کرو. یہ بھی میں ان سے عرض کروں گا کہ جس مسجد کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس میں افتراق لوگوں کا ہے, نماز کا نہیں ہے. نماز دونوں آپ اگر دیکھیں گے تو بین ہی وہی ہے, سرے منہ فرق نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کہنے تک کوئی فرق ان دونوں نمازوں میں نہیں ہے. تو یہ تفرقہ انتشار لوگوں میں ہے, اسلام میں نہیں ہے. اگر ہم نے اسلام کو عملاً اختیار کرنا شروع کیا اور قرآن اور سنت کی سپریمیسی کو سامنے رکھ کر اگر اس کو صرف نظری بحث کا موضوع نہ بنایا تو انشاءاللہ یہ سارا تشدد و انتشار ختم ہو جائے گا. یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس اندیشے سے اس اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لا نہیں رہے. میرا خیال ہے کہ یہ بحث جو اصل موضوع ہمارا آج کا تھا اس سے بہت ہٹ رہی ہے, لیکن میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ منیر تشریف رکھیے, اب آپ تشریف رکھیے. اب یہ ایک نئی بات ہے, کیا کیا کہا اب آپ کون سے سوال کا جواب مجھ سے چاہیں گے؟ میرے سامنے اب ایک پرچہ سوالات ہے, سب سے پہلے تو منیر صاحب کا معاملہ میں لیتا ہوں. میں اس کورٹ کا آئی وٹنس تھا. میڈیکل کالج کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بہت مجھے وہ مواقع حاصل ہے, میں نے وہ عدالت دیکھی ہے. اور اس میں منیر صاحب نے جس طریقے سے, ظاہر بات ہے کہ علماء اس قسم کی کورٹ کی کارروائیوں کے عادی نہیں ہوتے, وہ علماء سے کھیلے ہیں اور کھیل کر انہوں نے ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ جو اپنی رپورٹ میں پیش کر دیا ہے. ورنہ مسلمان کی ڈیفینیشن اگر تو آپ تاریخ سے نکالنا ہے کہ بریلویوں نے کفر کا فتویٰ دیا دیوبندیوں کے خلاف اور دیوبندیوں نے فتوے دے رکھے ان کے خلاف, تو یہ چیز نہیں ہے. لیکن مسلمان کون ہے اس کی ڈیفینیشن پر ہمارے سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں. اس کو اگر آج بھی آپ علماء کو اسائنمنٹ دیں گے تو اس پر متفق ہوں گے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا, انسان. اصل میں اگر میں فاضل مستفسر سے یہ پوچھوں کہ انسان کی تعریف کیا ہے تو شاید آپ کے علم میں بہت سی تعریفیں انسان کی آ جائیں گی. ایک بایولوجیکل تعریف ہے کہ وہ ہومو سیپینس ہے اور وہ صرف ایک حیوان ہے, اس کے سوا اس کے اندر کوئی اور شے نہیں ہے. ایک اہل, اب آپ بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے, یہ بات غلط ہے. ایک یہ ہے کہ یہ انسان حیوان ناطق ہے, ایک تعریف یہ ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے, ایک تعریف یہ ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے. تو بے شمار تعریفیں انسان کی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں, جس طریقے سے آپ ایک مسلمان کی تعریف پر علماء کے اختلاف کو اس وقت اچھال رہے ہیں. تیسری بات جو آپ کی تھی وہ کیا تھی, مجھے یاد دلا دیجئے. میں آپ سے یہ عرض دیتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی زیادہ دخل سیاست کو ہے, ورنہ یہ کہ معاف نہیں کی گئی ہے ان کو بھی زکات, ان کا یہ موقف قبول کیا گیا ہے کہ وہ زکات اپنے طور پر ادا کریں گے. یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے. اگر اس طرح سے اور بھی کسی فرقے کا یہ مطالبہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کو قبول کرنا چاہیے. بلکہ میرے نزدیک, ایک بات سن لیجیے ذرا, میرے نزدیک زکات کا معاملہ کیونکہ صرف ایک ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت کا ہے, اس معاملے میں لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے. یا یہ کہ مختلف جو بھی فرقے ہمارے ہاں ہیں ان کے اپنے بورڈز ہوں اور وہ اپنے تحت جس طریقے سے نمازوں کے نظام کو وہ منضبط کریں, ایسے ہی زکات کے نظام کو بھی منضبط کر لیں, یہ چیز جو ہے ہمارے اس مشکل کا حل پیدا کر دے. نزدیک بہت ہی متعلق سوال ہے اور بہت عمدہ سوال ہے. پہلا سوال جہاں تک تصوف کا ہے, یقیناً تصوف اسلام کا جز ہے بلکہ اسلام کا لب لباب ہے. اسلام کا ایک پہلو جو ہے وہ قانونی پہلو ہے, حلال اور حرام جو ہماری حدود کو ایک قانونی ضابطہ دیتا ہے. ایک اسلام کی اصل روح جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یہ جو ایک جذباتی پہلو ہے اور یہ اہم تر ہے, اس لیے کہ انسان کی ساری ایکٹیویٹی کو در حقیقت وہ جو محبت اس کے دل میں ہے وہی ہے کہ جو ایک خاص شکل عطا کرتی ہے. اس یہ ہے اصل موضوع تصوف کا. البتہ جیسے ہمارے ہاں ہماری روایات میں کچھ غیر اسلامی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں, اسی طریقے سے ہمارے تصوف کے اندر بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں, لیکن ان کو اگر چھانٹ دیا جائے گا تو تصوف جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے وہ اسلام کا عین تقاضا ہے اور مطلوب ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے, میرا خیال ہے میں جواب دے چکا ہوں, ایک منٹ میں یہ جواب دے چکا ہوں. اب آپ تشریف رکھیے نا, آپ نے دو سوال بیک وقت کیے, دونوں کا جواب بیک وقت لے لیں آپ. وہ یہ ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں کہ ریجنل کلچرز میں جو چیز خلاف اسلام نہیں ہے اسے برقرار رکھا جائے, اسے پروموٹ کیا جائے. میں نے کب کہا ہے کہ اس کو ختم کر دیں؟ البتہ یہ بات جو ہے یہ میرے اور آپ کے فیصلے کی نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس پہ مجھے اور آپ کو سر جھکانا ہوگا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو عرب میں مبعوث کیا. اب عربی کا جو بھی عرب کلچر ہے، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی روایات، اس میں یقیناً مائنس پلس ہوا ہے تو اسلامی کلچر پیدا ہوا. اگر حضور کہیں یہاں ہندوستان میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہندوستان کی تہذیب اور کلچر میں مائنس پلس ہوتا. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. اس اعتبار سے اب جو وہ آپ نے تین باتیں بڑی عمدہ کہی ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے روک دیا، اور کچھ چیزوں کو آپ نے خاموشی کے ساتھ گوارا کیا، یہ جس چیز کو اسے اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، حضور نے اس کو جاری رکھا، یہ اسلام کا اب جز ہو گیا ہے. حلال اور حرام کا جب فیصلہ ہوگا تو وہ چیز جائز قرار پائے گی جو حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی اور حضور نے اس سے منع نہیں کیا. اس حلال اور حرام کے حدود کے اندر تمام ریجنل چیزوں کو اپنا مقام دیتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ ہے میرا جو آخری میں نے کنکلوڈ کیا تھا، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. اور اب حضرت میں اجازت چاہتا ہوں میرے